أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران آیت نمبر 69. پچھلی دفعہ ہم رکوع میں تھوڑا سا داخل ہوئے تھے کیونکہ وہاں حضرت ابراہیم کا ذکر تھا جو پچھلے رکوع کے ساتھ متصل تھا. آج جو سبق ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں بہت سے ایسے طریقے بتائے گئے ہیں جو اس دنیا میں ہم لوگوں کو یا عام انسانوں کو اللہ کے دین سے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. سو اس سبق کو آپ نے اس نظر سے دیکھنا ہے. گو کے سبق کی ایک تاریخی اہمیت ہے اور وہ میں بتاؤں گی. وہ اس کا شان نزول ہے, وہ اس وقت کے تاریخی حالات ہیں جس میں وہ سبق نازل ہوا ہے, وہ وحی آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ, وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایسے پہلو ہیں جو اہم ہیں اس سبق کو سمجھنے کے لیے. اس کے بعد وہ معاشرتی حالات ہیں جو اس وقت مدینہ میں پائے جاتے تھے, یہ بھی تاریخی حوالے ہیں. اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو قرآن کے اصولوں میں پڑھایا ہے اور تقریباً ہر تیسرے چوتھے لیسن میں میں یہ اصول دہرا رہی ہوتی ہوں کہ قرآن کو آپ نے اگر اپنی ترجیح بنانا ہے تو اس کو فی زمانہ اپنے زمانے میں اپنے ارد گرد کے حالات, اپنے ارد گرد کی نفسیات, اپنے ارد گرد کے معاشرے اور کلچر ثقافت کی روشنی میں دیکھنا ہے. سو سبق شروع کرتے ہیں اور میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ودت, واو دال دال, اس سے اللہ تعالیٰ کا نام ودود نکلا ہے جس کا مطلب ہے چاہنے والا, محبت کرنے والا, ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو احساس ہوتا ہے اور ایک چیز کو محبت کی وجہ سے حاصل کرنے کے لیے جو احساس ہوتا ہے اس کو ود کہتے ہیں عربی میں. عورت اور مرد کے بیچ میں بھی جو محبت پائی جاتی ہے, جو ایک جس کو کیمسٹری کہتے ہیں, اس کو بھی ود کہتے ہیں عربی میں. اور اللہ کا نام ہے ودود جس کا مطلب ہے کہ انتہائی چاہنے والا. اتنا خوبصورت نام ہے یہ اللہ کا. تو ودت, طائفتن, ایک جماعت, ایک طائفہ, من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے. سو چاہتا ہے, انتہائی چاہت رکھتا ہے ایک گروہ, ایک جماعت اہل کتاب میں سے, لو, کاش کے, یدلونکم, ذوات لام لام, ذلل, گمراہ کرنا, پھسلا دینا, کم, تم لوگوں کو, تمہیں. ٹھیک ہے جی. ہسٹورک اس کا جو ریفرنس ہے وہ تو یہ ہے کہ سورت مدنی ہے اور وہاں پہ اہل کتاب پائے جاتے تھے اور اہل کتاب کو دعوت کا سلسلہ بھی اس وقت چل رہا تھا. تو اہل کتاب میں ایسے لوگ تھے اور ان میں اہل کتاب کے جو عالم ہیں, جو تورات اور انجیل کے عالم جو تھے اس وقت کے, جو بڑی بڑی موناسٹریز پہ اور آپ سمجھیں کہ گرجوں پہ اپنی ٹھیکے داری قائم کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگوں کو تورات اور انجیل پڑھاتے تھے اور ان کا ایک سمجھیں کہ ٹھیکہ تھا دین کا, وہ بہت زیادہ حسد رکھتے تھے اسلام سے اور قرآن سے اپنے دل میں. خاص طور پہ قرآن کی جو ریولیشن, جو وحی اس وقت ہو رہی تھی, وہ ان لوگوں کے فریب کو بہت کھول کے بیان کر رہی تھی, جیسا کہ اگلے آگے اس رکوع میں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ریولیشن جو ہے, یعنی وہ ان لوگوں کو چیلنج کرتی تھی اور اس ریولیشن سے یہ راز بھی کھل رہا تھا کہ تم لوگوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی ہے, تم لوگوں نے اپنے دین میں تحریف کی ہے, تم نے اپنی سہولت کے لیے اپنے دین کو بدل دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک وارننگ دے رہے ہیں, آپ سمجھیں کہ مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ ایک گروہ ان میں سے یہ چاہتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں. وَمَا يُذِلُّونَ, اور نہیں وہ گمراہ کرتے, إِلَّا, مگر, انفسہم اپنی جانوں کو. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ, اور یہ میں آپ کو ایک انڈیویجول کے لیول سے لے کر سلطنت کے لیول تک سمجھاؤں گی کہ اس آیت کا جو حصہ ہے یہ والا اس کا کیا مطلب ہے. وما یضلون مگر وہ نہیں, اور وہ نہیں گمراہ کرتے, الا مگر انفسہم اپنی جانوں کو, وما یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے اور وہ سمجھتے نہیں ہیں. تو کسی کو گمراہ کرنا ظاہر ہے ایک انٹیلیجنٹ کام ہے, یہ کوئی بے وقوفی کا کام نہیں ہے. یعنی کہ اگر ہم دنیاوی پس منظر میں اس کو دیکھیں تو کسی کو گمراہ کرنے کے لیے ہماری ذہانت اور ہماری سمجھ بوجھ کا ان سے زیادہ ہونا ضروری ہے, کیونکہ ہم انہیں بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں. تو ایک انڈیویجول لیول پہ اگر آپ یہ دیکھیں, جیسا کہ آپ سمجھیں ایک گھر میں کوئی کسی کو ایک غلط بات کر کے ایک گھر میں گھریلو چپکلش یا گھریلو سازش یا گھریلو جھگڑا اگر کوئی جیتنا چاہتا ہے, اور وہ کسی کو ایک غلط بات کر کے ہو سکتا ہے کہ وہ لمحاتی جھگڑا جیت بھی جائے, لیکن اس کے دور رس اثرات اور اس کی جو ریپرکشنز ہیں اور اس کی جو نقصانات ہیں وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو جس وقت ہم وہ ایک جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کسی کو گمراہ کرنے کے لیے تاکہ ہم ان سے اپنا کوئی مطلب اپنا کوئی مفاد حاصل کر لیں, دراصل ہم اپنے لیے 100 جھوٹ بولنے کا ایک راستہ کھول رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھروں میں خانگی مسائل جو ہوتے ہیں, بچے ماں اپنے بچوں کو اپنے سسرالی رشتہ داروں سے خاصا ڈرا کے رکھتی ہے. اوہ پھوپھی, اب یہ تو مجھے ایک عام سی بات ہے, اس پہ تو مجھے ٹائم بھی نہیں ضائع کرنا چاہیے کہ پھوپھی کا کردار تو ہمارے ہاں اللہ معاف کرے یعنی ایک چڑیل کا کردار بن گیا ہے. فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ اور مذاق بھیجے جا رہے ہیں اور لطیفے بھیجے جا رہے ہیں اور پھوپھی کی تباہیاں اور پھوپھیوں کے تماشے اور مکار پھوپھی اور اس طرح کی باتیں. تو دیکھیں معاشرے میں کہیں پر یہ ایک مسئلہ ہے, پھوپھیوں کی طرف سے بھی مسئلہ ہے, نندوں کی طرف سے بھی مسئلہ ہے, اور پھر جو بھابیاں ہیں یا جو بھتیجوں کی جو یا بھتیجیوں کی جو مائیں ہیں ان کی طرف سے بھی مسئلہ ہے. وہ مس انڈرسٹینڈنگ اب اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ پھوپھی کا نام ایک چڑیل بن گیا ہے. تو یہ ملٹیپلیکیشن ہے, یہ ایک غلط فہمی کی اور ایک چھوٹی سی بدگمانی کی جو گھر میں کسی کے دل میں پیدا ہوئی تھی پتہ نہیں کتنے سال, سینکڑوں سال پہلے شاید, آج اس کی یہ شکل ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ کردار ایک بھیانک کردار بن گیا ہے. نند جو ہے, نند تو نرا گند ہے, اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں, انتہائی بے ہنگم اور بے شعور باتیں, اور وہ ہمارے سماج کا اور ہماری ثقافت کے لطیفوں کا حصہ بن گئے ہیں. حالانکہ یہ سب رشتے قابل احترام ہیں اور یہ رحم کے رشتے ہیں. تو یہ اب جو خواتین اپنے بچوں کو سسرالوں سے ڈراتی ہیں اور اپنے سسرال کا ایک منفی کردار بچوں کے ذہن میں ڈالتی ہیں, آپ کے خیال میں جب یہ کل کو بچوں کی شادیاں ہوں گی تو ان کے ساتھ وہی بچہ کیا سلوک کرے گا جس نے اپنی ماں کو ہمیشہ باپ کے کان بھرتے ہوئے دیکھا ہے اس کی بہنوں کے اور اس کی ماں کے خلاف. وہ بچہ اپنی بیوی کو کیسے منع کرے گا کہ میرے ماں باپ کے خلاف بات نہ کرو, یا اس کی بیوی اس کو بڑے رسان سے یہی کہے گی کہ ہاں آپ کی اماں نے میرے ساتھ زیادتی کی بالکل جیسے آپ کی دادی ان کے ساتھ زیادتی کرتی تھیں, آپ کو تو پتا ہوگا, آپ کی اماں نے تو آپ کو بتایا ہوگا. تو یہ ایک چین ری ایکشن ہے گمراہی کا اور برائی کا, جو جیسے ہی ہمیں اس کا احساس ہو ہمیں وہ کاٹ دینا چاہیے, ہمیں وہ روک دینا چاہیے. تو یہ تو میں نے ایک انڈیویجول لیول پہ آپ کو بتایا. سلطنت کے لیول پہ آپ دیکھیں کہ جو اپنی ہم ہر وقت الیکشن دیکھتے ہیں, قوم سے جھوٹ بول کے ایک لیڈر آتا ہے, اس کو ان کے سامنے جھوٹے دعوے کر کے وہ لیڈر آتا ہے, اس کے بعد اس قوم کی جو حشر وہ لیڈر کرتا ہے, آنکھیں کھول کے اور ہوش حواس کے باوجود جب ہم جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں اور جب ہم ظلم کا ساتھ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ میں آپ سب کے بیٹوں کو نوکریاں دلواؤں گا، چاہے وہ نوکریاں ناجائز ہوں، چاہے وہ سفارشوں سے ہوں، چاہے وہ رشوتیں دے کر ہوں، وہ یہ کہتا ہے اور ہم اس پہ لبیک کہتے ہوئے اس لیڈر کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ تو میں جگہوں کے نام آپ کے سامنے نہیں لے سکتی، لیکن ایسے ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے اپنے حلقوں کے بچوں کی ویڈیوز ڈارک ویب پہ بیچی ہوئی ہیں۔ پاکستان میں یہ کیس آج تک چل رہا ہے، اس میں آئی ایس آئی کا، سائبر کرائم کا انٹیلیجنس بیورو انوالو ہے، اور ان بچوں کی ہزاروں ویڈیوز عام منڈی میں اور ڈارک ویب میں بکتی ہیں، اور سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ پاکستان کے کس حصے سے آ رہی ہیں، اور یہ پورا کاروبار اس حصے کے ایک منتخب نمائندے کی معاونت سے، بلکہ ان کی سرپرستی میں ہوا ہے۔ یہ ثابت شدہ حقائق ہیں، یعنی مجھے ان حقائق کا آپ کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ثابت شدہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ لوگ بھی ہر دفعہ انہی لیڈروں کو ووٹ دے کر لاتے ہیں انہی جھوٹے وعدوں کی وجہ سے۔ تو اللہ یہاں پہ جب اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی کو گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے، تو یہ تو بات اہل کتاب کی تھی، لیکن مثالیں میں نے آپ کو دیں سمجھانے کے لیے کہ وہ ایک جھوٹ اور وہ ایک گمراہی آخر پھر کہاں پہنچتی ہے۔ آیت نمبر 70، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون، تم کیوں انکار کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون، حالانکہ تم تو گواہ ہو۔ تشہدون کا یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ وہ جو ایمان کی گواہی دے چکا ہو، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ گواہی ہمارے دین میں داخل ہونے کا یہ کلمہ ہے۔ اسی طرح یہ شہادت تمام اہل کتاب اپنی کتابوں پر اور اپنے رسولوں پر دے چکے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق، کیوں تم ملاتے ہو، تلبسون لبسا، لا با سا، لباس پہنانا، لبادہ پہنانا، اور تلبیس حق جو ہے یہ ایک باقاعدہ ٹیکٹک ہے حق کو چھپانے کی اور سچی بات کو چھپانے کی۔ تو تلبیس حق جو ہے وہ ایک سچی بات کو ایک جھوٹ کا لبادہ پہنانا، اس طرح کہ سننے والے کو وہ سچی بات معلوم نہ ہو۔ لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں تم حق کو باطل کا لباس پہناتے ہو، وتکتمون الحق، اور کتمان حق، کا تاما، اس کا مطلب ہے چھپانا۔ تلبیس جو ہے وہ حق اور باطل کو ایسے ملانا ہے کہ حق چھپ جائے، اور تکتمون الحق کا وہ حق کو مکمل طور پہ دبا دینا ہے اور اس کو چھپا دینا ہے۔ وانتم تعلمون، حالانکہ تم تو جانتے ہو، تمہارے پاس تو تورات پڑی ہوئی ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے، کعبے کا ذکر ہے، تمہارے پاس انجیل پڑی ہوئی ہے جس میں پوری کہانی لکھی ہوئی ہے، جس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یسوع اللہ کا بیٹا ہے، جس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ سیدہ مریم اللہ کے نور کا حصہ ہیں، تو پھر تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو، کیونکہ تم تو علم رکھتے ہو۔ وانتم تعلمون، تلبیس حق جو اہل کتاب کرتے تھے وہ یہ تھا کہ ہاں موسیٰ اور عیسیٰ اور ذوالکفل اور عزیر اللہ کے پیغمبر ہیں، بالکل پیغمبر ہیں، ہاں لیکن عزیر اور عیسیٰ جو ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو پیغمبری تو بہت پیچھے رہ گئی، جو سچی بات تھی یہ بات اس کے اوپر ایسے چڑھ جاتی تھی کہ جس سے آگے سارا عقیدہ فاسد ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہیں تو یہ پیغمبر لیکن یہ اللہ کا حصہ ہیں، اللہ کے نور کا حصہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ باتیں جو ان کو ان کی ابدیت سے، ان کی انسانیت سے اوپر لے جاتی تھیں ان پیغمبروں کو، پھر آگے عقیدے میں شرک کا باعث بنتی تھیں۔ کتمان حق یہ ہے کہ بائبل میں جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور ان کا نام احمد بتایا گیا ہے، اور یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ کس سرزمین میں پیدا ہوں گے، اور یہ آل اسماعیل میں پیدا ہوں گے وہ سارے حصے حذف کر لیے گئے ہیں، وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی اب خال خال ملتے ہیں، نہیں ملتے ہیں. اس کے اوپر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت کام کیا ہے اور انہوں نے اصل میں یہ بات اولڈ ٹیسٹمنٹ سے ثابت کی ہے کہ ابھی تک احمد نامی پیغمبر کا جو عرب کی سرزمین میں پیدا ہوگا اور جس کو قرآن ملے گا اور کعبہ جس کا قبلہ ہوگا اس کا ذکر موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، بائبل میں، اور تورات میں تو موجود ہی ہے. تو یہ بہت محنت کی باتیں ہیں اور یہ بہت محنت کی گئی ہے اور یہ بات ریسرچ سے سامنے لائی گئی ہے. آپ لوگ آرام سے گوگل پہ یہ باتیں دیکھ سکتے ہیں. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ، اور کہا ایک جماعت نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، آمنو، تم ایمان لے آؤ، باللذی، اس پر جو انزلا، نازل کیا گیا، علی الذین آمنو، ان لوگوں پر جو ایمان لائے. اب شروع میں میں نے آپ کو بتایا نا کہ جھوٹ بولنا، بدگمانی پیدا کرنا، یہ تو وہ ٹیکٹکس ہیں، وما یدلونا ہیں، کسی کو گمراہ کرنا، پھر اللہ کی آیات کا انکار کرنا، لما تکفرونا، تم تو شہادت دے چکے ہو، پھر تلبیس حق کا ذکر ہوا کہ حق کو جھوٹ کا لبادہ پہنانا، پھر کتمان حق کا ذکر ہوا کہ حق کو چھپا لینا، پھر یہ ہے کہ اب اس کے بعد اہل کتاب کی وہ سازشیں جو اس وقت انہوں نے کی تھیں، اور ان میں سے سب سے بڑی سازش یہاں پہ جو ذکر ہو رہی ہے کہ ان کے جو عالم تھے اس وقت کے، انہوں نے انہیں کہا کہ دیکھو جو ان ایمان والوں پہ چیز نازل ہو رہی ہے تم اس پہ ایمان لے آؤ، وجہ نہاری، دن کے شروع میں، وکفرو، اور پھر انکار کر دو، آخرہ، اسی دن کے آخر میں، اسی شام میں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ پھر جائیں. تو یہ مدینہ کے منافق اور مدینہ کے اہل کتاب، یہ واقعات ان میں بارہا ہو چکے ہیں کہ یہ آ کے تبلیغ سنتے تھے اور اس وقت یہ ایسی حرکتیں کرتے تھے جیسے یہ ایمان لے آئے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد بازار میں اور پبلک پلیسز میں یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو یہ بات بالکل ٹھیک نہیں لگتی ہے، اور ہمیں تو اس بات میں شک ہو گیا ہے، اور ہم یہ بات نہیں مان سکتے، اور ہم اپنے باپ دادوں کے دین میں واپس جا رہے ہیں. اس سے معصوم مسلمانوں کے دماغوں میں اور دلوں میں بڑی ایک کشمکش پیدا ہوتی تھی کہ یہ تو اہل کتاب ہیں اور ان کے پاس تو تورات اور انجیل ہے اور شریعت موسوی ہے ان کے پاس، تو اگر یہ قرآن کو سن کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہی یا ہمارے عالموں کو ٹھیک نہیں لگ رہی، تو شاید واقعی یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ ان کی ایک بہت بڑی چال تھی، یہ چال آج تک جاری ہے. اس زمانے میں یہ بازاروں میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے تھے، فی زمانہ یہ لوگ انٹرنیٹ پہ اعلان کرتے ہیں، ٹی وی کے پروگراموں میں اعلان کرتے ہیں، آپ کے سامنے آپ کے عالموں کو بلاتے ہیں اور اپنے عالموں سے ان کا ٹکراؤ دکھاتے ہیں، آپ کے سامنے آپ کے عالموں کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے سامنے آپ کی کتاب قرآن حکیم کی ایسی آیات پڑھتے ہیں جن کو سن کے انسان ڈاؤٹ میں پڑ جاتا ہے، جس میں ایک سب سے مشہور آیت وہ ہے کہ جی مسلمانوں کی کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ اپنی بیوی کو مارو پیٹو، مسلمانوں کی کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ اپنی لونڈیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات بناؤ، نعوذ باللہ، وہ ناجائز تعلقات جو ہیں وہ جائز بتائے گئے ہیں، مسلمانوں کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وقتلوہم حیث ثقفتموہم، تم تو قتل کرو انہیں جہاں تم انہیں پاؤ. یہ ساری باتیں ان مسلمانوں پہ اثر کرتی ہیں جن کو قرآن کا علم نہیں ہوتا، اور بدقسمتی سے وہ ہمارے 95% مسلمان ہیں جو عربی نہیں بولتے، اور عربی بولنے والوں نے بھی مجھے بتایا ہے کہ اس طرح کے اعتراضات کا ڈیفینس کرنا نہ ہمارے سکولوں میں سکھایا جاتا ہے، نہ ہمارے مدرسوں میں، نہ ہماری مسجدوں میں. تو مسلمان اپنی کتاب کا، اپنے قرآن کا ڈیفینس کرنے سے بھی قاصر کر دیے گئے ہیں ان علوم کی وجہ سے جو ان کو سکولوں میں اور کالجوں میں پڑھائے جاتے ہیں، جن کا قرآن سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. آج بھی یہ سازش اسی طرح جاری ہے کہ ان کے دلوں میں شک پیدا کر دو، ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر دو اس دین کے خلاف، ان کے دلوں میں وہ ڈاؤٹس ڈال دو کہ یہ ایمان کا تقاضا پورا کرنے کے قابل نہ رہیں. ولا تؤمنوا، اور تم نہ مانو، تم ایمان نہ لاؤ، الا مگر لمن تبع، اس کی جو پیروی کرے دینکم تمہارے دین کی. یہ اہل کتاب کے منہ سے یہ بات لے کر قرآن میں بتائی گئی ہے کہ ہاں تم ان کی وہ باتیں مان لو جو تمہارے دین جیسی ہیں, لیکن باقی باتوں کی تم نے پیروی نہیں کرنی. مسلمانوں میں جو فرقے, بدقسمتی سے مجھے فرقے جیسا نفرت انگیز لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے یہاں پہ, یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے بلکہ وہ اللہ کے نور کا حصہ تھے. ایسے فرقے ہیں ہم میں, اور وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, وہ کلمہ گو ہیں, لیکن ان فرقوں کو ہمیشہ سے اگر آپ تاریخ میں جا کر دیکھیں تو ان کو انگریز کی سرپرستی حاصل رہی ہے, اہل کتاب کی سرپرستی ان فرقوں کو حاصل رہی ہے. وہ فرقے جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ واپس آ چکے ہیں, یا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایک پیغمبر آ چکا ہے اس دنیا میں, یا دو پیغمبر یا اور بھی پیغمبر آ چکے ہیں اس دنیا میں, ان تمام فرقوں کو اہل کتاب گروپس کی سرپرستی حاصل ہے. مجھے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود اس چیز پہ ریسرچ کر سکتے ہیں. قل, کہہ دیجئے, ان الہدا, بے شک ہدایت, ہدا اللہ ہے, اللہ کی ہدایت ہے. این یؤتا, این یؤتا, یہ کہ دیا گیا, احدن, کسی ایک کو, مثلا, جیسا کہ اوتی تم, جیسا کہ تم دیے گئے ہو, او یحاجوکم, یا وہ حجت کریں, جھگڑے تم سے, عند ربکم, تمہارے رب کے سامنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے, جس ایک اللہ کی طرف سے ساری ہدایت آ رہی ہے, سارے پیغمبر آ رہے ہیں, ساری کتابیں آ رہی ہیں, وہ مختلف کیسے ہو سکتی ہیں, ان میں پھر تفرقہ کیسے ہو سکتا ہے. اپنی اپنی ٹھیکے داری اور اپنی اپنی جماعتیں اور اپنے اپنے فرقے بچانے کی فکر میں ان عالموں نے اور ان مذہبی ٹھیکے داروں نے انسانیت کو جیسے ڈیوائیڈ کیا ہے اور جیسے بیوقوف بنایا ہے, اس کی بہتر سمجھ اس رکوع سے زیادہ قرآن میں شاید بہت کسی اور جگہ پر نہ ہو. اس لیے غور سے آپ نے یہ سارے میکانزمز سمجھنے ہیں. قل, فرما دیجئے, ان الفضلہ, بے شک فضیلت, بید اللہ ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے, یوتی ہے, وہ عطا کرتا ہے, من یشاء, جسے وہ چاہتا ہے, واللہ, اور اللہ, واسع علیم, وسعت والا اور علم والا ہے, یختص, وہ مخصوص کر لیتا ہے, اختصاص, خاص کر لیتا ہے, برحمتی ہی, اپنی رحمت سے, من یشاء, جسے وہ چاہتا ہے, واللہ, اور اللہ, ذو الفضل العظیم, فضیلت دینے والا ہے, فضل والا ہے, بہت بڑا. تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آل اسماعیل سے ہیں اور یہ جو ہے یہ بڑی کمزور بلڈ لائن ہے, اور ہم تو بنی اسرائیل ہیں, ہم تو بنو اسحاق سے ہیں, اور ہم اسحاق علیہ السلام کی والدہ جو سارا شہزادی تھی, جبکہ اسماعیل کی ماں تو ایک لونڈی تھی, نعوذ باللہ, ہاجرہ, سیدہ ہاجرہ, تو تم بلڈ لائنز میں لڑتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ پیغمبر بننے کے قابل بھی نہیں ہے, اس کا بنی اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, کیونکہ عیسیٰ تو اللہ نے اپنا بیٹا بھیجا ہوا تھا اور وہ تو ہمارے گناہوں کی خاطر مصلوب ہو گیا. تو ان بدعقیدگیوں کی وجہ سے, اپنی نفس کی ان خواہشات کی وجہ سے, اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے تم اس پیغمبر کا اور اس کتاب کا انکار کر رہے ہو, جبکہ اللہ مخصوص کر لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور ہاں اہل کتاب میں سے, من, ایسے بھی ہیں, ان تامن ہو, اگر آپ امانت رکھیں ان کے پاس, بِقِنْتَارٍ, زمین بھر کر سونا. قِنْتَار ایک ڈاؤٹفل فریز ہے, یعنی بہت بڑا خزانہ. تو اگر آپ ان کے پاس بہت بڑا خزانہ بھی رکھیں, یودہی الیکا, وہ ادا کر دے گا آپ کو, یعنی بڑے امانت دار ہیں. اور دیکھیں یہاں پہ امانت کس چیز کی نشانی بتائی گئی ہے, اس قدر یہ خوبصورت قرآن کا ربط اگر آپ سمجھیں. امانت دار کیوں کہا گیا ہے یہاں پہ؟ اہل کتاب میں امانت داروں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ ایمان والا سب سے پہلے امانت دار ہوگا, وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا. جس کے عقیدے میں چھوٹا سا بھی کیڑا لگا ہوا ہوگا وہ امانت دار نہیں ہوگا. چاہے اس کے پاس علم کی امانت رکھی جائے، چاہے اس کے پاس خزانہ رکھا جائے، چاہے اس کے ذمے کوئی ذمہ داری رکھی جائے، چاہے اس کو کوئی کام دیا جائے، ہیں جی، تو امانت داری کا جو سٹینڈرڈ ہے ایک قوم کا، وہ اس کے ایمان کا سٹینڈرڈ ہے. اسی لیے ذمہ داری کی امانت داری جو ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم یہ دیکھو کہ نااہل کو ذمہ داری دی جا رہی ہے تو پھر موت کا انتظار کرو، یعنی پھر اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کی کوئی صورت نہیں رہ جاتی. ہمارے ہاں جو سفارشوں کا اور رشوتوں کا بازار گرم ہے، اور ہر اہل علم آپ کو یہ کہے گا کہ جی ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ اس سے آگے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن میں آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ ایمان کے سٹینڈرڈ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ فرماتا ہے اہل کتاب میں بھی ایسے ہیں جو بڑے امانت دار ہیں. وَمِنْهُمْ، اور انہی میں سے، من جو، ان تامن ہو، اگر آپ امانت دیں اس کو، بدینار، ایک دینار، لا یودہی الیکا، وہ ادا نہیں کرے گا اس کو آپ کو، الا مگر، ما دمت علیہ، جب تک آپ رہیں، علیہ قائمن، اس پر کھڑے، یعنی جب آپ اس کے سر پہ کھڑے ہو جائیں تو وہ ایک دینار شاید آپ کو واپس کر دے. تو دوبارہ وہی قرآن کی میں آپ کو بتاؤں، انڈیویجول سائیکالوجی سے لے کر نیشنز کی سائیکالوجی تک آپ یہ سوچیں اور اپنی قوم کو دیکھیں، اپنی امت کو دیکھیں کہ ہماری امانت داری کا کیا حال ہے. اگر ہم کسی سے قرضہ لیتے ہیں تو اس کا ہم کیا حشر کرتے ہیں؟ اگر ہم قومی بینکوں سے قرضے لیتے ہیں تو اس کا ہم کیا حشر کرتے ہیں؟ اگر ہم اپنی قوم کا پیسہ اپنے مفادات پہ خرچ کرتے ہیں تو ہم اس کا کیا حشر کرتے ہیں؟ اور ہم نے اپنی قوم کا کیا حشر کر دیا ہے؟ تو یہ قرآن کے الفاظ جو ہیں، ان کو اپنی ترجیح بنائیں، ان سے اپنی زندگی کے اصول نکالیں. ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے، اب یہ دیکھیں اللہ سائیکالوجی سمجھا رہا ہے. قالو، کہ انہوں نے کہا، لیس علینا، نہیں ہے ہم پر، فی الامیین، امیوں کے بارے میں، سبیل، کوئی راستہ. سب سے پہلے یہود کا عقیدہ جو انہوں نے تالمود میں لکھا ہے، تورات کے ساتھ جو انہوں نے ایک الگ اپنی کتاب بنائی بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تورات اللہ نے بھیجی ہے اور اللہ کی باتیں پوری کرنا تو بڑا مشکل ہے، تو تورات میں سے شریعت کے احکامات نکال کے انہوں نے ایک اور ڈھکوسلا بنایا ہے جس کا نام تالمود ہے، جس میں یہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے علاوہ جو انسان ہیں دنیا میں، وہ دراصل صرف انسانوں کی شکلیں ہیں، وہ سور اور بندروں سے زیادہ بدتر ہیں، اور ان کا خون، ان کی عصمت اور ان کی دولت بنی اسرائیل پر حلال ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے لیے کی ہے. اس کے بعد بنی اسرائیل کے بعد جو نصرانی تھے، گو کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ انسان نہیں ہے، لیکن وہ ان کو کم دیکھتے تھے، وہ ان کو امی کہتے تھے، کیونکہ ان کے پاس انجیل تھی اور ان کے پاس حضرت عیسیٰ کی شریعت تھی، جبکہ عرب جو ان کے ارد گرد رہتے تھے ان میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تیسری بات، اب آ جائیں آپ ذرا عربوں پر، کیونکہ لفظ امی استعمال ہوا ہے، تو ہم میں سے جن کو عرب ملکوں کا ایکسپیرینس ہے، ہمیں یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ عرب اور عجم کا فرق آج تک وہاں پہ نوکریوں میں، وہاں پہ تنخواہوں میں، وہاں پہ علاج میں، وہاں پہ سفر کرنے میں، وہاں پہ ہر چیز میں عرب اور عجم کا فرق ویسا ہی برقرار ہے، یا شاید اس سے کچھ زیادہ ہی ہو، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. تو جب انسان کی مساوات ختم ہو جاتی ہے معاشرے میں، کہ سب انسان برابر ہیں، وہاں پر پھر اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور ایمان وہاں پہ، امانت داری اور ایمان وہاں ختم ہو جاتا ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ بولتے ہیں اللہ پر جھوٹ. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، یعنی اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات نعوذ باللہ کرنا غلطی سے یا لاعلمی سے یا جہالت سے ایک بات ہے، لیکن اچھی طرح جانتے بوجھتے اللہ کے حکم سے حکم عدولی کرنا اور اللہ کی باتیں اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے بیان کرنا تاکہ اپنی ٹھیکے داری، اپنا گرجا، اپنی مسجد کی حفاظت کی جا سکے اور اپنا فرقہ مینٹین رکھا جا سکے، بہت بڑا گناہ ہے. بلا، کیوں نہیں، من اوف بعہدہ، جس نے، جو پورا کرے اپنا وعدہ، واتقا، اور وہ پرہیزگار رہے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، یحب المتقین، وہ تو دوست رکھتا ہے پرہیزگاروں کو. ان الذین، بے شک جو لوگ، یشترونا، جو خریدتے ہیں، مول کرتے ہیں بعہد اللہ اللہ کا وعدہ اللہ کا اقرار و ایمانہم اور اپنی قسمیں ثمنن قلیلہ چھوٹی قیمت پر اولئک یہی وہ لوگ ہیں لا خلاق لہم نہیں ہے ان کے لیے کوئی حصہ فی الآخرت آخرت میں اللہ کا اقرار سستی قیمت بیچنا لوگوں کو فرقے بیچنا اپنی مسجد اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنانا اور یہ کہنا کہ ہم ہی صرف ٹھیک دین پر ہیں اور یہ باقی سارے کافر ہیں نمبر ایک اللہ اپنی قسمیں سستی قیمت بیچنا جھوٹے فتوے دینا پیسے لے کر فتوے دینا لوگوں کے انٹرسٹ کے فتوے دینا اور دین کی روح جو ہے اور دین کی بنیاد جو ہے اسے بھول جانا اپنے ذاتی مفادات کی خاطر دین کو موڑ کر خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں یہی بات ہے تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے ولا یکلمہم اللہ اتنی یہ خوبصورت بات ہے اور ایسی یہ دل میں داخل ہونے والی بات ہے اللہ کہتا ہے اللہ ان سے بات نہیں کرے گا جیسے ہم ناراض ہو کے ایک دوسرے کو کہتے ہیں بس میں آئندہ تم سے نہیں بولوں گی میری تم سے کٹی کس قدر یہ خوبصورت بات ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور اللہ ان سے بات نہیں کرے گا ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم اور نہ ہی وہ دیکھے گا ان کو ان کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا یوم القیامت قیامت کے دن دنیا میں اللہ نے ہر انسان سے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے اللہ سب کا کارساز ہے سب کے راستے چلتے رہتے ہیں دنیا کی بات اور ہے دنیا دار الامتحان ہے ہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا جو دنیاوی مفادات کی خاطر جس نے اپنا دین بیچ دیا جس نے اپنی زبان بیچ دی جس نے اپنے اصول بیچ دیے جس نے اپنا ایمان بیچ دیا تو پھر اللہ ان سے بات نہیں ان سے اللہ بات کیوں کرے گا اللہ نے تو کلام بھیجا تھا دنیا میں کیا سلوک کیا اس کے ساتھ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم اور نہ ہی وہ ان کی طرف نظر کرے گا یوم القیامت قیامت کے دن اور ہاں ولا یزکیہم اور نہ ہی وہ ان کا تزکیہ کرے گا انہیں پاک نہیں کرے گا ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم اور علیم عذاب جو ہے وہ کس کے لیے ہے قرآن میں منافق کے لیے جتنا رکوع میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے اور جتنے طرز عمل میں نے انڈیویجول اور نیشنل لیول کے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں یہ منافق لوگوں کے اور منافق قوموں کے طرز عمل ہیں اور اس میں ہم میں سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے کسی دھوکے میں نہ رہیں وَإِنَّ مِنْهُمْ اور بے شک ان میں لَفَرِيقًا ایک فریق ہے يَلْوُونَ وہ موڑتے ہیں أَلْسِنَتَهُمْ اپنی زبانیں بِالْكِتَابِ کتاب میں لِتَحْسَبُوا ہو تاکہ تم سمجھو من الکتاب کہ جو بات وہ کر رہے ہیں وہ کتاب میں سے ہے وما ہوا من الکتاب حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں ہوا من عند اللہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے وما ہوا من عند اللہ حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اللہ پر جھوٹ وَهُمْ يَعْلَمُونَ دوبارہ وہی بات اور وہ خوب جانتے ہیں ایسے حلیے بناتے ہیں کہ بہت مومن بڑے ایماندار بڑے ہی وہ جی اللہ والے نظر آتے ہیں ایسے گھروں میں ایسے ماحول بناتے ہیں ایسی بھاری بھرکم باتیں کرتے ہیں جی روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے اور یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے اور شرع کی روح سے یہ ایسا ہے اپنی زبانیں موڑ توڑ کے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ معصوم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں اللہ کی باتیں کر رہے ہیں حالانکہ وہ اللہ کی بات نہیں کر رہے ہوتے وہ اپنے مفادات کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ دوبارہ جانتے بوجھتے مَا كَانَ لِبَشَرٍ نہیں ہے کسی انسان کے لیے أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَاب یہ کہ اسے عطا کرے اللہ ایک کتاب جیسے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَالْحُکْمَ اور حکمت وَالنُّبُوَّتَ اور نبوت دے اس کو اللہ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ پھر وہ کہے لوگوں کو کونو عباد لی کونو تم ہو جاؤ عبادن بندے لی میرے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولیکن اور لیکن یعنی وہ یہ کہتے ہیں या उनको ये कहना चाहिए कूनू तुम हो जाओ रब्बानी ही ना अल्लाह वाले बिमा कुन तुम उसके साथ क्योंकि तुम तो अल्लिमून अल किताब तुम तो किताब सिखाते हो व बिमा कुन तुम और बसबब उसके तदरुसून जो तुम दर्स करते हो जो तुम पढ़ते हो जो तुम सीखते हो कितनी बड़ी बात है ये किसकी बात हो रही है तुम मेरे बंदे बन जाओ मैं ऐसे पीरों को जानती हूँ और अल्लाह के फजल से ऐसे लोगों से मुझे बात करने का इत्तेफाक हुआ है जिन्होंने मुझे ये कहा है कि बेटा जी आप हमारे हाथ पे बैत करें और जब नमाज पढ़ें तो जानमाज पे सामने हमारी तस्वीर रख लिया करें इस कुरान ने कहाँ कहाँ हिफाजत की है मैं आपको क्या बताऊं आपके अपने एक्सपीरियंसेस भी होंगे तुम अल्लाह वाले तो ये कहेंगे कि तुम अल्लाह वाले बन जाओ वो ये कैसे कहेंगे कि तुम मेरी इबादत करो जबकि किताब में लिखा हुआ है कि इबादत किसकी करनी है बहुत बड़ी डिस्कशन है ये अगर कोई चाहता है कि मैं भेजूं इसकी डिटेल तो वो पूछ सकते हैं शिर्क के ऊपर अलग से लेक्चर है मेरे खास तौर पे शिर्क खफी के ऊपर लेकिन यहां पर जब तुम ये किताब तुम सिखा रहे हो और ये किताब तुम पढ़ रहे हो तो तुम कैसे ये कहते हो कि मेरे बंदे बन जाओ मेरे फिरके में शामिल हो जाओ वो दूसरे फिरके को काफिर कहना शुरू कर दो वला या अमुराकुम और ना ही वो ये हुक्म देगा तुम्हें ये हुक्म देगा अंत तखिजुल मलाइका कि तुम फरिश्तों को वन नबीहीना और नबियों को अरबाबन रब बना दो तुम उन्हें परवरदिगार बना दो ऐसे फिरके हैं जो फरिश्तों पर जिनका एतबार है हारूत और मारूत की इबादत की है बनी इसराइल ने कितना अरसा उसके बाद ऐसे फिरके हैं जो हजरत जिब्रील को गालियां देते हैं कि ये अजाब लेके आता था बनी इसराइल के फिरके हैं ये फिर ऐसे फिरके हैं जो ये कहते हैं कि फरिश्तों में देवियां हैं जो अल्लाह की बेटियां हैं नाउज़ बिल्ला और नबियों को अरबाब बनाना तो ये तो बनी इसराइल में जो हैं तो वो जुल्किफल हैं हजरत उजैर हैं वो अरबाब हैं वो अल्लाह अल्लाह की शबीहें हैं नसरानियों में हजरत ईसा हैं वो अल्लाह की शबीह हैं मुसलमानों में ये कहना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर नहीं थे बल्कि वो अल्लाह के नूर का हिस्सा थे ये एक बहुत बड़ी खतरनाक अकीदे की बात है कि नबी और फरिश्ते कैसे अरबाब हो सकते हैं अया अमुरुकुम बिल कुफ्र क्या वो तुम्हें हुक्म देगा कुफर का क्या अल्लाह तुम्हें कुफर सिखाएगा बाद इस अंतुम मुस्लिमून बाद इसके जब तुम मुसलमान हो चुके हो आज का सबक यहाँ ख़त्म होता है ये आयत नंबर 80 है मेरे ख्याल में अगले सबक में तीसरा पारा भी ख़त्म हो जाएगा अल्लाह हम सब को कुरान समझ के उस पर अमल करने वाला उसको अपनी तरजीह बनाने वाला और उसको आगे पहुंचाने वाला बना दे आमीन सुम्मा आमीन